بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان عطاط اور آپ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اشد من الموت ما یتمنى الخلاص منه بالموت، موت سے زیادہ سخت وہ چیز ہے کہ جس سے بچنے کے لیے انسان موت کی تمنا کرنے لگے۔ ناظرین، آئیے اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، ہماری بحث میت کو غسل دینے کے بارے میں جاری ہے، کچھ فرعی سوالات ہیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ میت کو تین غسل دیے جائیں گے، آب صدر سے بیری کے پتے ملا پانی، آب کافور سے وہ ایک خالص پانی کے جس میں ہم کافور تھوڑا سا ملا دیں، اور اس کے بعد خالص پانی سے، یہ تین غسل دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیری کے پتے اتنی مقدار میں ڈالے جائیں کہ پانی مضاف بھی نہ ہو جائے اور اتنے کم بھی نہ ہوں کہ انسان انہیں بیری کا پانی نہ کہہ سکے، بیری کے پتوں کا پانی۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جہاں میں بیری کے پتے دستیاب نہ ہوں یا کافور دستیاب نہ ہو تو صورت میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمن میں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، میرے خیال میں وہ بھی بیان کر دیا جائے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سدر کا پانی جو کہ جس کے ذریعے پہلا غسل دیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ خام خواہ پتوں کو تر و تازہ ہونے چاہیے،
درخت سے بھی تازہ، ہاں
درخت سے توڑ کے وہ ان کو شامل کیا جائے، وہ خوش بھی ہو سکتے ہیں اور تر و تازہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں قسم کے پتوں کو پانی میں ڈال کے اس سے میت کو
تازہ دستیاب نہ ہو تو ہم وہ خشک پتے جو ہیں،
بالکل چنانچہ آپ بعض دکانوں پہ اس طرح سے وہ بیری کے پتے بلکہ وہ پسے ہوئے موجود ہوتے ہیں، وہ بالکل پاؤڈر کی طرح ان کو بنا دیتے ہیں، جی جی، تو وہ اسے بھی دیا جا سکتا ہے، اور تازہ ہوں تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا غسل ہے، خالص پانی، خالص پانی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں سدر یا کافور اس قسم کی کسی چیز کو ملا کے دینا ضروری نہیں ہے، یعنی خالص پانی کا بھی یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اس میں وہ ایک ذرہ کافور کا بھی اس میں نہ پڑے، اسی طرح وہ ایک پتہ بھی سدر کا اگر اس میں پڑ گیا تو جو تیسرا غسل ہے خالص پانی سے وہ باطل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
یعنی وہی برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں،
وہی برتن استعمال کر، برتن کے علاوہ کوئی ایک آدھ پتہ اگر اس میں گر جائے یا اس کے ٹکڑے، ایک آدھ معمولی چھوٹے ٹکڑے اگر کافور کے گر جائیں، اتنے کم مقدار میں ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس میں سدر کے ہاں پتے ملا دیے گئے ہیں یا کافور کو ملا دیا گیا ہے۔ کلی طور پر سدر اور کافور سے پانی کا 100% خالی ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اور آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے یہ میسر نہ آئے،
دونوں نہ ہوں یا ایک نہیں ہے
سدر، تو اس کی جگہ یہ ہے کہ پھر وہ خالص پانی سے اس کو دے دیا جائے گا،
تینوں
غسل جو ہے وہ خالص پانی سے، نیت یہ کریں گے ہم مثلا کہ پہلا غسل دے رہے ہیں خالص پانی سے، وہ سدر کے پانی کی جگہ، پھر جو دوسرا غسل ہے وہ کافور کے پانی کی جگہ، اور تیسرا تو وہ اپنے خالص کی جگہ، تو اس طریقے سے پھر میت کو غسل دیں۔
اچھا قبلہ، فرض کریں پانی اتنا ہے کہ ہم اسے ایک ہی غسل دے سکتے ہیں،
جی جی،
ہمارے پاس خالص پانی ہے اتنا ہے کہ ہم ایک غسل دے سکتے ہیں، اور ہم بیری کے پتے اگرچہ موجود ہیں کافور بھی موجود ہے، اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اور اسی ضمن میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ جب ہم تیمم دے رہے ہیں، تیمم چاہے آب صدر کے بدلے میں دے رہے ہوں وہ دستیاب نہیں ہے تو، یا آب کافور کے بدلے میں دے رہے ہوں یا خالص پانی کے بدلے میں دے رہے ہوں، تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے،
طریقہ کار وہی ہے، نیت مختلف ہوگی ورنہ طریقہ کار بالکل وہی ہے۔
صحیح،
البتہ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ وہ میت کو، یعنی ایک زندہ آدمی جس طرح خود تیمم کرتا ہے، اسی طرح وہ مرحوم کے تیمم میں اور زندہ کے تیمم میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔
صحیح،
کہ ظاہر ہے اس میں چونکہ وہ مرحوم کے اعضاء بدن تو وہ قابل استفادہ نہیں ہوتے، اور عام طور پر مرنے کے بعد انسانی اعضاء، اس کے ہاتھ وغیرہ وہ سکڑ جاتے ہیں، اس میں لچک باقی نہیں رہتی، لہذا ایک زندہ آدمی وہ اپنا ہاتھ زمین پہ مار کے اور مرحوم کے چہرے پر اور ہاتھوں پر
ملے گا،
وہ ملتا ہے یا پھیرتا ہے۔
ٹھیک
ہے، البتہ یہ لکھا ہے فقہا نے کہ بالفرض، یہ کوئی ناممکن تو نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھوں میں وہ لچک موجود ہے تو میت ہی کے ہاتھوں کو زمین پر مارا جا سکتا ہے, مارا جائے اس کے ہاتھوں
پھر آ جائے اس کے آدھا پر,
اس کے ہاتھوں سے تیمم کرائے جائے, اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے پشت پر یہ تیمم کیا جائے.
صحیح.
اس کے علاوہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا ہے جہاں پانی میسر نہ ہو, ایک اور صورت بھی پیش آ سکتی ہے اور بلکہ بہت زیادہ پیش آ سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی حادثے کے نتیجے میں انتقال ہوا ہو کسی مومن کا اور وہ تقریباً مرنے کے کئی گھنٹے یا کئی دنوں کے بعد اس کو دفن کا موقع ملا ہے اور تقریباً اس کا جسم پھر وہ سڑ جاتا ہے اور وہ ہاتھ لگاتے ہی گوشت کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, یا بعض لوگ کسی اس کے آتش سوزی کے نتیجے میں ان کا جسم جھلس جاتا ہے اور تقریباً ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ہم پانی ڈالیں گے تو اس کا گوشت گر جائے گا, تو ایسی صورت میں بھی پھر تیمم کی نوبت آتی ہے اور غسل نہیں دیا جاتا
چاہے پانی موجود ہو.
جی جی ظاہر ہے وہ پانی کی خصوصیت تو ہے, وہ پانی خالص پانی ڈالیں, سدر والا پانی ڈالیں, کافور والا پانی ڈالیں, اس کے گوشت کے گرنے کا اگر خطرہ ہے یہاں پر بھی غسل کی جگہ تیمم کی نوبت آتی ہے.
کہ وہ پہلے سوال ہی سے ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس بیری کے پتے ہیں لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہیں جتنے ضروری ہوتے ہیں یا کافور اتنا نہیں ہے, تو پھر کیا کریں ہم کہ اس سے آب خالص سے غسل دیں یا جتنا بھی ابھی دستیاب ہے ہمارے پاس آپ کافور یا بیری کے پتے تو انہیں شامل کریں اور بیری کے پتے کے والے پانی کے نیت سے ہی غسل دیں اسی پانی سے.
جی انہی کو جتنی مقدار میں میسر آتے ہیں اسی سے دفاع کر سکتے ہیں.
اچھا قبلہ یہ سوال ایک اور ذہن میں آ رہا ہے کہ احرام کی حالت میں بعض چیزوں کا استعمال ممنوع ہے, اگر کسی مومن کا خدا نخواستہ احرام کی حالت میں انتقال ہوتا ہے تو کیا اسے بھی ہم کافور ملے پانی سے غسل دیں گے یا اس کی کیا تفصیل؟
جی جی جس طرح وہ زندگی میں وہ خوشبودار چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا, اسی طرح اگر حالت احرام میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ خدا نخواستہ اس کا انتقال البتہ حج تمتو میں طواف کے بعد اور نماز طواف کے بعد اور سعی کے بعد اگر اس کا انتقال ہو پھر اس کو وہ کافور والے پانی سے غسل دے سکتے ہیں, اور اگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو کافور والے پانی سے بھی غسل نہیں دیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور خوشبودار چیز بھی اس کے جسم کے قریب نہیں لگائیں گے, اور حنوط جو کہ ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے تجہیز و تکفین کا ایک حصہ ہے کہ یعنی غسل کو مکمل کرنے کے بعد حنوط کا عمل انجام دیا جاتا ہے, یعنی کافور کو اس کے جو جسم کے وہ
سجدے
سات سجدے حصے جو سجدے کے دوران زمین سے لگتے ہیں جیسے وہ ہے پیشانی ہے ناک ہے یا ہتھیلیاں ہیں گھٹنے ہیں یا
پاؤں
کے انگوٹھے, ان کے اوپر وہ کافور مل دیا جاتا ہے جس کو حنوط کا عمل کہا جاتا ہے, تو اگر کوئی حالت احرام میں اور سعی سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ حنوط کا عمل بھی انجام نہیں دیا جاتا.
اچھا قبلہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, وقفے کا, ہم اس گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام وقت ہوا ایک وقفے کا, مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا قبلہ غسل میت کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے عام غسل کی یا وضو کی شرائط ہیں یا ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ یہ بھی اس پر
جی جی یعنی اکثر شرائط تو وہی ہیں جو عام غسل کے ہیں. عام غسل میں یہ شرط بتائی گئی کہ جو آب غسل ہے جس پانی سے غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں اس کو ایک تو پاک ہونا چاہیے, جس پانی سے غسل بھی نہیں ہو سکتا اور وضو بھی نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے.
اسی طرح اس کو مباح ہونا چاہیے یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے, چوری کا نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
یعنی ایسا پانی نہ ہو کہ
مالک
جو آپ کا نہیں ہے اور آپ نے مالک سے اجازت نہیں لی, مگر یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ ہم اگرچہ ہم نے پوچھا نہیں ہے لیکن یقیناً مالک راضی ہوگا بلکہ اس سے خوش ہوگا, ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عام حالات میں اس کو مباح ہونا چاہیے, غصب بھی نہیں ہونا چاہیے یا
اور مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے.
جی جی ظاہر ہے مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جگہ یا وہ فضا جہاں بیٹھ کے میت کو غسل دے رہے ہیں یا وہ برتن جس میں پانی ہے, پانی والا برتن یا وہ تخت جس کے اوپر تختہ جس کے اوپر میت کو لٹا کے اور رکھ کے غسل دے رہے ہیں, یا وہ جگہ جہاں غسل کا پانی گر رہا ہے اور وہاں سے وہ بہ رہا ہے وہ اس کا کوئی مباح ہونا ضروری نہیں ہے.
اچھا قبلہ آگے بڑھتے ہیں اور اب یہ بیان فرمائیے کہ جو اشخاص دے رہے ہیں ان کی بھی کچھ شرائط ہیں, مثلا وہ عقل مند ہو, دیوانہ نہ ہو, یا مسلم غیر مسلم, چھوٹا بڑا.
وہ غسل دینے والے کی شرائط, غسل دینے والے کی شرائط یقیناً ہیں جی. البتہ اس میں بلوغ شرط نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
غسل دینے والے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ بعد میں ہم تفصیل بیان کریں گے. اگر مرد ہے اور ابھی اس کے 15 سال مکمل نہیں ہوئے, نابالغ ہے, وہ اس میت کو غسل دے سکتا ہے کہ جس کو غسل دینے کی اس کی اجازت ہے.
صحیح.
اسی طرح خاتون بھی اگر وہ ابھی اس کے 9 سال مکمل نہیں ہوئے وہ دے سکتی ہے. بلوغ شرط نہیں ہے, البتہ اسلام شرط ہے, اور خصوصاً مومن کا اگر انتقال ہوا ہو تو اس کو غسل مومن دے. البتہ ایک اور شرط کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو مرنے والے یعنی میت اور غسل دینے والے کو ہم جنس ہونا چاہیے, یعنی صنفی اعتبار سے ایک ہونا چاہیے, یعنی مرد کو دے اور عورت کو دے. مرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون اس کو غسل دے, اور اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کو مرد ہی غسل دے.
ٹھیک ہے.
البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں
سن کا اختلاف جو ہے
مخالف سن کو غسل دینے کی اجازت دے دی گئی ہے, مرد عورت کو اور عورت مرد
کو غسل دے سکتے.
اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی عمر, یعنی مرنے والا کوئی بچہ ہو یا بچی ہو, وہ اگر 3 سال سے زیادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس بچہ یا بچی کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے اور خاتون بھی غسل دے سکتی ہے. بلکہ بعض فقہا نے تو فرمایا ہے کہ اگرچہ 3 سال سے زیادہ ہو لیکن ابھی وہ
ممیز
نہ کہلائے بچہ یا بچی. ممیز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی اس میں اچھے برے کی تمیز امبیور نہیں کر سکتا, جیسے 5 سالہ 6 سالہ 7 سالہ اس قسم کے بچے جو مثلا اس قسم کے حساس مسائل سے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, تو اگرچہ ان کی عمر 3 سال سے زیادہ ہو پھر بھی اس کو, اس بچے کو یا بچی کو, مخالف صنف بچہ ہے تو خاتون
غسل دے سکتے,
اور اگر کوئی بچی ہے تو مرد اس کو غسل دے سکتا ہے. یہ پہلی صورت ہے کہ جہاں پر صنف مخالف کو
غسل
دینے کی اجازت دی گئی ہے, مذکر کو مؤنث دے اور مؤنث کو مذکر دے. دوسری صورت جس میں یہ صنف میں مخالفت کی اجازت دی گئی ہے وہ زوج و زوجہ ہیں, میاں بیوی ہیں. شوہر کا خدا نخواستہ انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو اجازت دی گئی ہے, بیوی کا اگر انتقال ہو تو شوہر کو اجازت دی گئی ہے.
تمام صورتوں میں فرض کرتے ہیں مرد موجود ہیں, حضرات موجود ہیں.
جی جی بالکل بالکل, میاں بیوی ہر حالت میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں, بلکہ میاں بیوی کے علاوہ, میاں بیوی کے علاوہ جہاں مرد مرد کو دے رہا ہو یا خاتون خاتون کو دے رہی ہو وہاں بھی کچھ پابندیاں ہیں.
ٹھیک,
کچھ پابندیاں ہیں, بے معنی کہ مثلا شرمگاہ کو نہ دیکھے یا اس کو ہاتھ نہ لگائے, لیکن بغیر کسی شرط و قید کے یا میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. یہ صورتیں ہیں جہاں پر مخالف صنف کو غسل دینے کی اجازت دی گئی ہے, ورنہ عام حالات میں دونوں کا صنفی اعتبار سے ایک ہونا چاہیے, مرد کو دے اور عورت کو دے.
صحیح. اچھا قبلہ, اگر حمل ساکت ہو جاتا ہے اور اس کی عمر کی کیا حد ہے, کتنی عمر کا ہو تو اس بچے کو ہم غسل دیں گے اور کتنی عمر کا ہو تو اسے غسل نہیں دیا جاتا, اس پر بھی روشنی ڈالیے.
جی جی, یہ تو پوشیدہ نہیں ہے کسی سے کہ اگر بچے کی خلقت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے, وہ تو ایک مکمل انسان کی طرح اس کی تجہیز تکفین وغیرہ واجب ہے.
صحیح.
البتہ اگر قبل از وقت بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ 4 مہینے کے ہونے کے بعد اگر بچہ ضائع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پر غسل دیا جانا چاہیے. تو یہ 4 مہینے کی قید اور شرط سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا اگر روح کے داخل ہونے کے بعد وہ بچہ ضائع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو غسل دینا ضروری ہے. صحیح. اور اگر اس سے پہلے پہلے بچہ ضائع ہو جائے 4 مہینے سے پہلے تو پھر اس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے.
صحیح. اچھا قبلہ, یہ بھی بیان فرما دیجیے گا کہ ایک شخص غیر مسلم ہے تو اس کا غسل کفن دفن بھی اسی طرح واجب ہے جیسے ایک مسلمان کا ہے, یا اس میں کوئی فرق ہے؟
نہیں, یہ تو یہ ایک فرض ہے کہ جو صرف مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے. مسلمان کو مرنے کے بعد اس کو غسل دینا, کفن دینا اور مسلمانوں کے قبرستان اس کو دفنانا واجب ہے. کافر کو نہ غسل دینا ضروری ہے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں, یعنی کلی طور پر اس کا تجہیز و تکفین فرض نہیں ہے.
صحیح. قبلہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید رہا ہوگا, اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
Ya Allah.